حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. تقوی بچنے کو، خود کو بچانے کو کہتے ہیں. کس چیز سے بچانا؟ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے انہیں کرنے سے بچنا، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ کرنے سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے. بہترین طریقہ کون سے کام ہمیں کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا نہیں چاہتا، ان کو جاننے کے لیے سب سے بہترین قرآن کریم اور محمد و آل محمد کہ جنہوں نے بیان فرمایا ہے. آج کے اس پہلے خطبے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک خطبے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، جس میں مولا نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. نہج البلاغہ میں اس خطبے کا نمبر 176 ہے، 176. آپ دیکھ سکتے ہیں خطبہ لمبا ہے، اور بھی باتیں اس میں، لیکن جو قرآن کے بارے میں حصہ ہے وہ میں نے منتخب کیا کہ آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کی جا سکے. وَعْلَمُوا، اب مولا کا فرمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِعُ الَّذِي لَا يَغُشْ، اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. بہت سارے ناصح بن کے آتے ہیں لیکن دھوکہ دے دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا علم ناقص ہوتا ہے، کوئی غلط بات کی نصیحت کر دیتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لو کہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. کیونکہ قرآن در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ تو اپنے بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا. والہادی الذی لا یضل، اور قرآن وہ ہادی ہے، وہ رہنما ہے، وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. والمحدث الذی لا یکذب، اور وہ ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے. وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، زِيَادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمَنٍ. جو شخص بھی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص جب قرآن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو جب وہ قرآن کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے تو ایک چیز زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اس کے اندر، یا ایک چیز کم ہو گئی ہوتی ہے. ہدایت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی، یا اس کی گمراہی میں کمی آ جاتی ہے. مولا فرما رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا مسجد میں قرآن پڑھو، وہاں پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کچھ اور کرتے رہو، یا قرآن کو چوم لو. اس بیٹھنے سے مراد جیسے انسان کسی دوست کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سے کوئی اپنا مشورہ لیتا ہے، وہ بیٹھنا مراد. تو فرمایا جو بھی قرآن کے پاس آ کے بیٹھے گا، یا ہدایت زیادہ کر کے جائے گا اپنی، یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، جان لو کہ قرآن کے بعد، یعنی جس کے پاس قرآن آ گیا ہے، پھر اسے کوئی فاقہ نہیں رہتا، یعنی اسے کوئی محتاجی نہیں رہتی. جو باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں ان باتوں کو کہیں اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کو. یہ فاقہ کا عام طور پہ کسے کہتے ہیں؟ جب کھانے پینے کا نہ ملے کسی دن, ضرورت پڑ رہی ہو کھانے کی چیزوں کی. یہاں پہ فاقے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بات کوئی قرآن مجید سے جان لیتا ہے پھر اسے کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں رہتی. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا, اور کسی شخص کے لیے بھی قرآن سے پہلے بے نیازی نہیں ہے. اچھی طرح توجہ فرمائے, مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن کے علاوہ ہی میں دین کو بڑی اچھی طرح جان چکا ہوں, تو مولا فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کے بغیر یہ بات کہے, قرآن نہ پڑھے اور کہے کہ میں اپنا دین جانتا ہوں, کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ میں خطبہ کس لیے بیان کر رہا ہوں, آگے ماہ مبارک رمضان آ رہا, ابھی سے آپ شروع کر دیجیے, ابھی سے آپ اس کتاب کے ساتھ دوستانہ رابطہ شروع کر دیجیے. فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ, اپنی بیماریوں کی شفا قرآن میں سے طلب کرو, قرآن کے ذریعے طلب کرو, اور اپنی مصیبتوں میں قرآن سے مدد لو, اپنی مشکلات میں قرآن سے مدد لو. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاء وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ, اس لیے کہ یقیناً قرآن میں سب سے بڑی بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی ہے. اور سب سے بڑی بیماریاں کون سی ہیں؟ کفر, منافقت, گمراہی, بے راہ روی. کیونکہ قرآن مجید اگرچہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس میں برکت اور شفا ہے, لیکن جس شفا کا قرآن نے خود تذکرہ فرمایا ہے وہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں. فرمایا ہے شفاء لما فی الصدور, جو تمہارے سینوں کے اندر امراض ہیں, اور جنہیں قرآن بذات فرماتا ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور دلوں کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ الکفر والنفاق والغی والضلال, کفر, نفاق, منافقت, گمراہی, بے راہ روی. فاسأل اللہ بہ, قرآن کا واسطہ دے کر قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مانگو. وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ, اور قرآن کی محبت کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرو. یعنی جب خدا کی طرف تمہاری توجہ ہو تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت ہو. ہے ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت؟ ہے ہمارے دلوں میں؟ اگر نہیں ہے تو غور کرو, توجہ فرمائے. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ, اور قرآن کے ذریعے مخلوق سے سوال نہ کرو. یعنی کوئی قرآن مجید سیکھے اس لیے کہ تاکہ مال دنیا کما سکے اس, اس لیے قرآن کے ذریعے مخلوق سے سوال نہ کرو, قرآن کے ذریعے خالق سے سوال کرو. قرآن کے ذریعے, قرآن کی محبت کے ذریعے خالق کی طرف توجہ کرو. اور پھر مولا فرماتے ہیں اِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ, جان لو کہ قرآن مجید کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو, یعنی بہترین چیز ہے. اور یہاں پہ چونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے اس لیے مولا نے قرآن کا تذکرہ فرمایا, ورنہ قرآن اور اہل بیت وہ دوسرے فرامین سے واضح ہیں. بہترین چیزیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف توجہ فرماتا ہے وہ قرآن کریم ہے اور اہل بیت اطہار ہے. یہاں پہ چونکہ مولا کا موضوع قرآن ہے لہذا قرآن مجید کا ذکر فرما رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہو تو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے توجہ کرو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. وَعْلَمُوا اور جان لو, انہو شافع مشفع وقائل مصدق, اور جان لو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے. قیامت کے دن روایات اہل بیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور اپنے ساتھ رابطہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا. یہ جو مولا کا خطبہ ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں, یہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے. صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات اقدس. خود رسول اللہ کی حدیث ہے اصول کافی میں باب فضل القرآن. اس مولا کے خطبے کے بہت سارے جملے وہیں سے لیے گئے, ان میں سے ایک یہ کہ جان لو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے, قبول کی جائے گی. وقائل مصدق, اور وہاں پر جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہاں پر ہے وہ ماحل مصدق, اور یہ شفاعت کے مقابلے میں ہے. یعنی قرآن شفاعت کرے گا تو وہ قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالی, اور اگر قرآن کسی کی شکایت کرے گا قیامت کے دن تو وہ بھی خدا قبول کرے گا کہ قرآن سچی شکایت کر. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ, یہ شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا. آپ کا کوئی عزیز ہو اور آپ اچانک ہی کسی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, کوئی دشمنی نہ ہو, سستی میں اس سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں, اس کی طرف جانا, اس سے ملنا چھوڑ دیں, تو وہ جب کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملے گا, آپ سے شکوہ کرے گا کہ تمہارا میرے ساتھ رویہ کوئی پہلے والا نہیں ہے, وہ پہلے والی محبت باقی نہیں ہے. تو قرآن مجید بھی قیامت کے دن شکوہ کرے گا, شکایت کرے گا, یا شفاعت کرے گا یا شکوہ کرے گا, تیسری حالت کوئی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن یا قرآن کی شفاعت ہوگی اس کے لیے, یا قرآن کا شکوہ اور شکایت ہوگی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تو آیت ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کا رسول قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو اس کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف سے اللہ کا قرآن شکایت کر رہا اس کی, دوسری طرف سے اللہ کا رسول قرآن کے بارے میں اس کی شکایت کر رہا. تو یہ جو ایام ہیں, ماہ رجب کے باقی ماندہ ایام اور شعبان اور پھر اس کے بعد خود ماہ مبارک رمضان جو بہار قرآن ہے, یہ بہترین مہینے خود کو تربیت کرنے کے, قرآن کے ساتھ انس, قرآن کے ساتھ محبت, قرآن کے ساتھ ایسا رابطہ کہ قیامت کے دن آپ کا گلہ نہ کرے, آپ کا شکوہ نہ کرے, بلکہ آپ کی شفاعت کرے. صلوات پڑھیے محمد والے. وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِعَ فِيهِ, اور جان لو کہ قیامت کے دن جس کی بھی قرآن شفاعت کرے گا, قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ, اور جس کی بھی قرآن شکایت کرے گا اللہ کی طرف سے تصدیق کی جائے گی کہ قرآن کی شکایت برحق, رد نہیں کی جائے گی قرآن کی شکایت. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ مولا کے فرمان کا یہ حصہ غور سے سنیے, اس لیے کہ یقیناً قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا, یعنی میدان حشر میں آواز بلند کی جائے گی, ندا آئے گی, بلند آواز سے اعلان کیا جائے گا. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, الا آگاہ ہو جاؤ, اِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًا فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَتِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَتِ الْقُرْآنِ. روز قیامت ایک منادی آواز دے کر کہے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی جو اس نے دنیا میں بیج بویا تھا, یہ حارث کسے کہتے ہیں؟ کسان کو. حرث کہتے ہیں زمین کے اندر بیج بو دینا. ایک ہوتا ہے بیج کو اگانا, وہ بھی عربی کا لفظ ہے زراعت, جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قرآن کے الفاظ میں انسان کیا کرتا ہے؟ حرف کرتا ہے, کھیتی میں بیج بوتا ہے, زراعت اللہ کرتا ہے. سورۃ الواقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں, انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. وہاں پر کیا ایک آیت میں, افرأیتم ما تحرثون, کیا تم نے غور کیا ہے جو تم تحرثون حرف کرتے ہو, کھیتی باڑی کرتے ہو. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ, تم زراعت کرتے ہو, ام نحن الزارعون, یا ہم ہیں زراعت کرنے والے. یہ زراعت اور حرث میں کیا فرق ہے؟ حرث ہے بیج کا بو دینا اور زراعت ہے اس کو اگانا. اللہ فرماتا ہے جو تم بیج بوتے ہو زمین میں, اس پر کبھی غور کیے, اس دانے کو پھاڑ کر تم پودے کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی مولا نے حرث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ جو منادی ہوگا وہ اعلان کرے گا کہ دنیا میں جس جس نے کوئی بیج بویا تھا, یعنی عمل کیا تھا, وہ مبتلا ہے, وہ مصیبت میں ہے اپنے عمل کے نتائج کی وجہ سے. وہ اس بیج سے جو پھل نکلے ہیں ان نتیجوں میں مبتلا ہے, سوائے ان کے کہ جنہوں نے قرآن کا بیج بویا تھا دنیا میں, جنہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن کریم سے بیج بویا تھا, وہ مبتلا نہیں, وہ سکون میں, وہ آرام میں. تو کون بوئے گا بیج؟ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جنہوں نے قرآن سے پڑھ کر یا سن کر عمل کیا, ان کا غلط نہیں ہو سکتا. اور اگر قرآن کو نہیں پڑھا تو قرآن قیامت کے دن سوال ہو سکتا ہے, یہ جو تم نے کیا ہے کہاں سے لیا تھا؟ اگر کوئی کہے تو ہمیں تو بتایا گیا تھا, اہل بیت اطہار نے یہ کہا ہے, تو کہا جائے گا ان اہل بیت کی تم نے یہ بات نہیں سنی تھی کہ اگر ہم سے منسوب کوئی بات سنو تو اسے قرآن پر پیش کر کے دیکھ لینا, کہیں قرآن کی مخالفت تو نہیں ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں بار بار تکرار کیوں کرتا ہوں, یاد رکھیے, آپ قرآن سے آشنا ہو جائیں گے, قرآن سے مانوس ہو جائیں گے. ابھی شاید وہ شخص کے جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو شاید عجیب لگے یہ تاکید اور تکرار, لیکن جو قرآن سے مانوس ہے وہ اچھی طرح جان لے گا کہ قرآن مجید نے جو دین بتایا ہے اور بہت سارے افراد جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنا فرق. لیکن بغیر قرآن پڑھے یہ ممکن نہیں, اور جو قرآن نہیں پڑھتا قیامت کے دن قرآن بھی اس سے شکایت کرنے والا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس کی شکایت کرنے والا ہے, اور یہ دونوں قیامت کے دن جس کی شکایت کر رہے ہو ان دونوں کے مقابلے میں آ کر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. مولا کائنات اہل بیت اطہار, یہ سب ایک, یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے, نہ اس جہان میں نہ اس جہان. اگر شفاعت ملے گی تو سب کی, اگر شکوہ اور شکایت ملے گی تو سب کی. منادی آواز دے کر کہے گا ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے, لیکن جس نے قرآن کا بیج بویا تھا وہ کامیاب ہے. فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ, پس مولا فرما رہے ہیں پس بن جاؤ قرآن کے ذریعے کھیتی باڑی کرنے والے, قرآن کے بیج بونے والے بن جاؤ, یعنی قرآن سے دین لو اور قرآن کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ, قرآن کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو, قرآن کے ذریعے اپنے رب کی طرف رہنمائی لو تمہارا اللہ کیسا ہے, تاکہ اللہ کے نام پر آ کر تمہیں دوسری باتیں کر کے گمراہ نہ کر دیں جیسے کرنے والے کر رہے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں اپنے اللہ کے بارے میں کہاں سے لو دلیل, کہاں سے رہنمائی لو, قرآن سے رہنمائی لو. وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور اپنے نفسوں کے بارے میں قرآن سے نصیحت طلب کرو, قرآن کو اپنا ناصح بناؤ, کہو قرآن سے کہ میری نصیحت, مجھے نصیحت کر, اور قرآن سے کہو یعنی اللہ سے کہو, قرآن اللہ کا کلام. وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ, توجہ, اگر تم کوئی رائے بنا چکے ہو, کوئی فکر بنا چکے ہو, کوئی عقیدہ بنا چکے ہو, اپنی آراء کو متہم کرو قرآن کے ذریعے سے, یعنی دیکھو قرآن کچھ اور رائے دے رہا ہے, تمہاری رائے اس موضوع کے بارے میں کچھ اور ہے, قرآن کو نہ توڑ موڑ کرو, اپنی رائے کو متہم کرو, اپنی رائے پر الزام لگاؤ, اس میں شک کرو, قرآن میں شک نہ کرو, کیونکہ قرآن اصلاح کرنے والا ہے, نہ کہ اپنی رائے کو قرآن کی آیات پر ٹھونس دو اپنی. یہ مولا نصیحت فرما رہے ہیں, وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ, اپنی آراء کو متہم کرو قرآن کے ذریعے سے. وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ, اور اپنی ہوائے نفس کو, اپنی خواہشات نفسانی کو فریب دے دو قرآن کے ذریعے سے, یعنی وہ تمہیں فریب دینا چاہتا ہے, جہنم میں نفس لے کے جانا چاہتا ہے, تم اس قرآن کی آیات کے ذریعے اس کو فریب دے دو, اس کی بات نہ مانو, وہ کچھ اور کہے گا, قرآن کچھ اور کہے گا, تم قرآن کی بات مانو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين, والصلاه والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب, وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين, وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه, وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر, وعلي بن موسى ومحمد بن علي, وعلي بن محمد والحسن بن علي, والخلف القائم المهدي المنتظر, صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں. دوسرے خطبے کے آغاز میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر, سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین گرامی کو, بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. بہت ساری مناسبتیں ہیں, ایام ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے, لیکن وقت کم ہے, اشارہ کر پاؤں گا بعض کی جانب. 25 رجب المرجب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, سب سے بہترین طریقہ جہاں امام کی شہادت سے منسوب مجالس ہوں ان میں شرکت کی جائے, لیکن یہ کوشش کی جائے کہ خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی چھوٹی سی کتاب, کوئی چھوٹے سے واقعات آسان لفظوں میں ڈسکس کیے جائیں گھر میں بیٹھ کر. سب سے زیادہ جو بچوں پر اثر کرتا ہے وہ اس کے والدین کا عمل ہے. بہت سارے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف رغبت نہیں, اور تھوڑا پوچھ گچھ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اپنی رغبت بھی کوئی نہیں, خود 24 گھنٹے ان کے سامنے دنیا ڈسکس کرتے ہیں, دنیا کے پلان کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے ان کے ولی اللہ بن جائیں اور دین کی طرف رغبت کریں. تو یہ ولادتیں اور یہ شہادتیں بہترین موقع ہوتے ہیں. ہر معصوم کے حالات زندگی کچھ اپنے پاس رکھ لیں مختصر, اور جب ان سے منسوب دن آئے ولادت کا ہو یا شہادت کا, ان کے چند فرامین, ان کے حالات زندگی, ان کی مشکلات کیوں, کون لوگ تھے, کیا صفات رکھتے تھے جن کی وجہ سے آئمہ پر یہ مصیبتیں آئیں. اتنے زیادہ شیعہ بغداد میں موجود تھے, اتنے سال امام نے زندان میں گزار دیے, ہم بھی ویسے ہی تو بے حس نہیں ہیں, یا ہم میدان عمل میں اترنے والے لوگ ہیں, یا فقط گھر میں بیٹھ کے دعائیں مانگنے والے اور تسمیہ پڑھنے والے لوگ ہیں, یا میدان میں. اس طرح سے تربیت کیجیے. اسی طرح 20 رجب المرجب ولادت ہے امام حسین کی, اس معصوم بیٹی سکینہ کی. جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, اس بی بی کے حالات و واقعات ان کے سامنے بیان کریں, ان کو بتائیں کہ یہ جو دین ہے ہمارا, یہ جو مکتب ہے ہمارا, اس کی خاطر ہر عمر کے لوگوں نے قربانیاں دی, ظلم برداشت کیے ہیں, ستم برداشت کیے ہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے, کم قیمت کی چیز نہیں ہے. 24 رجب 7 ہجری وہ عظیم دن ہے کہ جس دن مولا کائنات کے ہاتھ میں میدان خیبر میں پرچم دیا گیا, رسول اللہ نے پرچم دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی. اور اس جنگ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, آپ کے لیے نئے نئے, میں فقط اشارہ میں نے کیا ہے اس کی طرف. اسی طرح ایک اور بہت بڑا دن ہے اس آئندہ ہفتے میں, 27 رجب, رسول اللہ کی عمر جب 40 سال کو, چالیس سال کو عمر مبارک پہنچی, تو غار حرا میں پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. اسلام کی تحریک کا آغاز پڑھنے کی تحریک کا بھی آغاز ہے, جہالت سے دوری کی تحریک کا آغاز ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں سے غیر سبقت لے گئے پڑھا لکھا ہونے میں. آپ پاکستانی معاشرے میں دیکھیے, آپ دیہاتوں میں نکل جائیے, آپ اپنے سندھ میں, یہ بعض ہمارے دوست ہیں وہ سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں, دور دراز علاقوں میں مکاتب بنائے ہوئے ہیں, اور آیت اللہ خامنائی کا دفتر بھی یہ کام کرتا ہے, آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بھی یہ کام ہو رہا ہے, مراج عظام کی طرف سے, اور کچھ دوست اور بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں محروم علاقوں میں, جہاں سکول بھی نہیں ہے, جہاں بعض اوقات گاڑی بھی نہیں جاتی, موٹر سائیکل پہ مثلا جانا پڑتا ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, جہالت ہے وہاں پر. حالانکہ دین اسلام علم کی تحریک, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلمۃ مسلم و مسلمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے, فرض ہے. فرض کا مطلب کیا ہے؟ جو نہ کرے گناہگار ہے. اور اس علم سے مراد ہر مفید علم ہے, دین کا ہو یا جسے ہم دنیا کا کہتے ہیں. اسلام کسی میدان میں مسلمان کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا. لہذا جب اسلام آیا تھا, آپ دیکھیں کہ صرف دینی علوم میں نہیں, دنیاوی چیزوں میں بھی ترقی کی تھی مسلمان. کہ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے جس کی طرف زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. چھبیس مارچ 4 سال مکمل ہو گئے یمن کی جنگ کے, جو بقول سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ تعالی و ایدہ, ان کے بقول یمن کی جنگ ملتی جلتی ہے کربلا کی جنگ سے. افراد کم, اسلحہ کم, مال و دولت کم اور دوسری طرف ہر چیز زیادہ، حق کو باطل کی جنگ ہے. دنیا کے آپ خود تجزیہ کیجئے کہ پوری دنیا کی بڑی طاقتیں اکٹھی ہیں، ان بیچارے مظلوم یمنیوں پر ظلم کرنے میں. کچھ لوگ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنا اسلحہ بیچ کر کمائیاں کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے، یا بم گرنے کی وجہ سے، کسی دھماکے کی وجہ سے، یا بھوک کی وجہ سے کھانے کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کو خداوند عالم نے رزق عطا کیا ہے، کہ ہم سب کو عطا کیا ہے اللہ نے، تو وہ کوشش کریں بعض افراد ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، وہاں امداد پہنچانے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے، طبی امداد پہنچانے کے لیے کچھ تنظیمیں سرگرم عمل ہیں. آپ تحقیق کیجئے، جن جو مورد اعتماد ہو حتماً کوشش کیجئے کہ جس قدر آپ کر سکتے ہیں ان مظلوموں کی مدد کیجئے، اپنے مولا کے فرمان پر عمل کیجئے. قبل از شہادت وصیت کیا فرمائی تھی اپنے دونوں شہزادوں کو، اور جس تک مولا کا فرمان پہنچے انہیں وصیت فرمائی تھی، کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، کہ تم دونوں مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن رہنا. آپ اگرچہ ہمارا میڈیا بہت ساری باتوں کی وجہ سے چپ ہے اس جنگ پر، بول نہیں سکتا، لیکن آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. اس سوشل میڈیا پر لغویات میں ٹائم ضائع کرنے کی جگہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس مظلومیت کو دنیا تک پہنچانے میں. سوشل میڈیا آج کل کی دنیا میں ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جسے آپ میں سب استعمال کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ الٹے سیدھے لطیفے اور جوکس آگے فارورڈ کرنے میں ٹائم ضائع کریں. خدا نخواستہ کوئی موسیقی، گانے، لغویات، اس قسم کی چیزیں پھیلانے میں ہر چیز خدا کے ہاں لکھی جا رہی ہے. آپ کوئی اچھی چیز بھیجتے ہیں کسی کو، کوئی بری چیز خدا نخواستہ بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے، بزرگوار لکھنے والے وہ پاس ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ جان سے زیادہ نزدیک. تو مال کے ذریعے بھی اور اس ذریعے سے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوشش کریں کہ یمن کے مظلوموں کی حمایت کریں. صلوات پڑھے محمد والے. اسی طرح یہ 27 مارچ کو 1200 دن مکمل ہوئے ایک عظیم آج کے دور کے بلال گویا، ان کی قید کے شیخ محمد زکزاکی، لاکھوں افراد کو مکتب اہل بیت میں داخل کرنے والے، 1200 دن سے قید میں. اور یہ مناسبت آپ دیکھ لیں امام کاظم علیہ السلام سے بھی ملتی جلتی ہے. ان کو زبردستی قید میں رکھا گیا ہے، عدالت ان کی رہائی کا کہہ بھی دیتی ہے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا. ان شخصیات کا تذکرہ کریں، یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہمارے ہیروز فٹ بال کھیلنے والے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے نہیں ہونے چاہیے. کارٹونوں میں آنے والے وہ اسپائڈر مین اور فلان، یہ بچوں کے ہیرو نہیں ہونے چاہیے. یہ غلط ہیرو بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اصل ہیروز کی طرف سے انسانیت کو توجہ ہٹا دی جائے. تو آج یہ لوگ ہیں صحیح پیروکار اہل بیت اطہار کے، کہ جن کو انہی کی طرح قیدوں میں ڈالا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. ان شخصیات سے ان کے لیے آواز بلند کرنا اور ان شخصیات سے مانوس کرنا، آشنا کرنا اپنے بچوں کو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھیے محمد والے.
اللہ
پر بات کو تمام کرتا ہوں. آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ جب دعائیں مانگیں اپنے لیے, اپنے رزق کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, یمن کے مظلوموں کو دعاؤں میں نہ بھولیں. ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے, اللہم فک کل اسیر, ہر قیدی کو رہائی عطا فرما. جب یہ دعا مانگیں تو جو اسیر اپنے پاکستان میں مکتب اہل بیت کے بے گناہ اسیر, اسی طرح شیخ زکزاکی جیسے جو مکتب کی وجہ سے قید ہیں اور عرصہ دراز سے قید ہیں, ان کی نیت, ان کی طرف توجہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی روٹین کی دعائیں وہ اثر بھی کم رکھتی ہیں. ہاں, توجہ کے ساتھ مانگے کہ خداوند عالم دعاؤں کا سننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.